سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنون شاید تیرا اندازہ صحرا، خودی سے اس طلسم میں رنگ بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، نگاہ پیدا کرے غافل تجلی عین فطرت کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا، رقابت علم و عرفا میں غلط بینی ہے منبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ جی ہاں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت و شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں یوشا حیاتی حاضر ہے۔ آج ہم ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت، ان کے کلام اور ان کے کلام میں موجود مشرق و مغرب کے حوالے سے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب سے گفتگو کریں گے جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کے کلام میں مشرق و مغرب سے کیا مراد ہے اور کیا یہ تقسیم مناسب ہے جو انہوں نے اپنے کلام میں کی؟
دیکھیے حیاتی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے کیا مراد ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے صحف سماوی میں بھی مشرق اور مغرب کا ذکر آتا ہے، رب المشرقین و رب المغربین ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ خود قرآن حکیم میں مثلاً ایک جگہ آتا ہے فائنما تولو فسم وجہ اللہ ہے، کہ تم جس طرف بھی نگاہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ دیکھو گے، اسی کی آیات کا مشاہدہ کرو گے۔
بالکل،
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر یہ مشرق اور مغرب کی تقسیم جو ہے یہ ایک اضافی عمل لگتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کلام اقبال کا اور خود ان کی نثری تحریروں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں اصطلاحات اپنا ایک خاص مفہوم رکھتی ہیں۔ یعنی مشرق کو عام طور پہ فضائل اور روحانیت، خاص طور پہ اس کا مرکز کہا گیا ہے، یعنی انسانی فضائل اور روحانیت اور روحانی تصورات اور عرفان اور خود وحی الہی اور اس کی
دین،
برکات،
اسلام، دین، معاشرت، تہذیب، تمدن، ہر چیز کا مرکز،
سب چیزوں کا ایک طرح سے مرکز ہے، ایک طرح سے منبع ہے۔
جی ہاں،
اور خود مشرق کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ مشرق ہے ہی جائے اشراق، جہاں سے روشنی کا صدور ہو رہا ہے، جہاں سے روشنی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے گویا یہ پوری نوع انسانی کے لیے عرفان، محبت، صلح جوئی، احترام آدمیت اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی خصائص ہیں، جی ہاں، ان کا گویا یعنی منبع ہے، مصدر ہے،
مرکز ہے۔
جی ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ مشرق سے سورج کا طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے، اس لحاظ سے مغرب بھی ایک خصوصی اصطلاح ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے ربانی پیغمبر ہوئے ہیں ان سب کا ظہور جو ہے وہ مشرق ہی کی سرزمین میں ہوا ہے۔ اچھا، اور اقبال جو ہیں اس مشرق کے ساتھ ایک خاص طرح کی تقدیس وابستہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق کو اگر روحانی سطح پہ قوت مل جائے تو یہ مشرق آج بھی پوری نوع انسانی کے لیے اور خود مغرب کے لیے ایک حیات تازہ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں ان کی حیثیت اضافی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ مستقل یعنی اصطلاحات ہیں اور اپنے مخصوص اور یعنی بہت ہی گہرے معنی رکھتے ہیں۔
اقبال کے پہلے مجموعے سے لے کر آخری شعری مجموعے ارمغان حجاز تک ان کے کلام اور ان کی نثری تحریروں میں مشرق و مغرب کا تواتر سے ذکر ملتا ہے. اقبال نے مشرق اور مغرب کو اپنی تحریروں اور خصوصاً اپنے کلام میں دو سمتوں نہیں دو علامتوں کے طور پر دیکھا اور برتا ہے. ان کے نزدیک مشرق الہام و نزول صحف سماوی گویا ربانی ہدایت کی منزل اور مرکز رہا ہے، اور آج بھی اس کا متقاضی ہے کہ مشرق کو دوبارہ ربانی تعلیمات کی برکات سے فیضیاب کر کے خود مشرق اور مغرب اور اہل مغرب کو روحانی اعتبار سے نشت ثانیہ سے ہمکنار کیا جائے. اقبال مشرق کے ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ انہیں انسانی شرف، برکات سماوی، احترام آدمیت، فکر افروز تصورات زندگی اور اعلیٰ ثقافتی اقدار کا منبع نظر آتا ہے. غور کریں تو مشرق جائے اشراق و انوار ہے. اقبال بلا تامل ماضی میں مشرق کی غیر معمولی دینی، علمی، روحانی اور عمرانی خدمات کا اعتراف و اعلان کرتے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں کہ ان کے ایک بے مثل شعری کارنامے کا نام ہی پیام مشرق ہے، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا مدعا زیادہ تر ان اخلاقی، مذہبی اور ملی حقائق کو پیش نظر لانا ہے جن کا تعلق افراد و قوم کی باطنی تربیت سے ہے. اقبال اپنے عہد کے مشرق کا احیاء چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی ایک کڑی شرط بھی عائد کرتے ہیں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے. اقبال مشرق سے غیر معمولی محبت رکھنے کے باوجود اس کے بے آمیز مداح نہیں. اگر ان کی نگاہ مغرب کی فکری کجرویوں پر ہے تو وہ مشرق کی رنجوری فکر و نظر پر بھی تاسف کا اظہار کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں، نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے فکر و نظر کی رنجوری. رہا مغرب کے خلاف ان کا رد عمل، تو یہ بھی ایک گہرے تدبر کا نتیجہ ہے. لینن خدا کے حضور میں نامی نظم میں انہوں نے جمہوریت، استعماری حربوں اور مادہ پرستی کو خصوصاً ہدف تنقید بنایا ہے. اقبال مغرب کی سرمایہ پرستی، لادینی اور وطن پرستی کو پوری نوع انسانی کے لیے موجب بدبختی قرار دیتے ہیں. وہ مغرب کی ظاہری چکا چون سے مروب نہ ہونے کا سبق دیتے ہیں، مگر مغربی علوم کی تحصیل کو اہل مشرق کے لیے لازمی گردانتے ہیں. اس سے اقبال کے متوازن زاویہ نگاہ کا احساس ہوتا ہے. وہ عشق و جنوں کا فیض عام چاہتے ہیں، مگر کیا مشرق کیا مغرب دونوں جگہ عشق و جنوں سے بے اتنائی دیکھ کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر اس مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں کسی چمن میں غریباں نے لالہ چاک نہیں. مشرق سے اقبال کی ذہنی مقاربت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ مشرق کو دوبارہ دنیا میں سرفراز دیکھنے کے متمنی ہیں. مگر آواز تجدید کا علم بلند کرنے والے ترکی کے مصطفیٰ کمال اور ایران کے رضا شاہ کی کورانہ تقلید مغرب کو ہدف بناتے ہیں اور صاف کہتے ہیں، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. ضرب کلیم کی نظم شعائے امید کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. گویا اقبال مشرق و مغرب کے باب میں اپنے افکار کا اظہار کرتے ہوئے ایک انصاف پسند دانشور کی طرح توازن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہ توازن دراصل قرآنی تعلیمات کا فیضان ہے، اور اس باب میں قرآن کا قول فیصل پیش نگاہ رہنا چاہیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، حقیقت یہ ہے کہ سورج نکلتا مشرق ہی سے ہے، مگر نصف النہار پر پہنچ کر مشرق و مغرب دونوں سے بلند تر ہو جاتا ہے. فکر اقبال میں مشرق و مغرب کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے.
بہت اچھی تشبیہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اقبال کی تشبیہات پہ اپنی تشبیہات آپ نے بیان کی کہ مشرق سے جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ نور کا طلوع ہونا، اور مغرب میں غروب ہونا، تاریکی. ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں مشرق کے حوالے سے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ حوالے ملتے ہیں؟
دیکھیے صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے غور کریں تو ان کے پہلے مجموعہ کلام سے لے کے یعنی اسرار خودی سے، جو ظاہر ہے فارسی کا پہلا ان کا مجموعہ ہے اور اردو کا مجموعہ تو آپ کو معلوم ہے، بانگے در آباد میں شائع ہوا 1925 یا 26 میں شائع ہوا، اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ان کے پہلے مجموعے اسرار خودی سے لے کے ان کے آخری مجموعے ارمغان حجاز تک ہر جگہ یعنی مشرق کا آپ کو ذکر ملے گا اور مشرق کے فضائل کا ذکر ملے گا. اگرچہ صرف فضائل نہیں, مشرق میں جو خرابیاں رہ پا گئی ہیں اور جو انحطاطی رویے آ گئے ہیں اقبال نے اس سے بھی صرف نظر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ اقبال جیسا بالغ نظر مفکر جو ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یعنی گویا بنیادی تھرسٹ جو ہے اقبال کا یا بنیادی تقاضا جو ہے اقبال کا وہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اور شب آپ کو معلوم ہے علامت ہے یعنی ظلمات کی, شر کی اور بہت سی چیزوں کی. تو اقبال چاہتے ہیں کہ پوری نوع انسانی کے لیے ایک نئی صبح, جیسے جسے سید قطب شہید نے فجر جدید کہا ہے, ایک نئی فجر کا ظہور ہو. یہی اقبال کی تمنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے متواتر اور مسلسل, مثلا ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کری,
جاں پیدا کری,
پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بات ہے, خاک مشرق کر چمک جائے مثال آفتاب تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے. یہ ہے اقبال کی آرزو اور یہی آرزو ہے جو کہیں ڈھلتی ہے اس میں جمعیت مشرق میں. مثلا آپ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ تہران ہوگر یعنی عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں اقبال کے یہاں, اور یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرق جس نے پہلے بھی پوری دنیا کو اور خصوصاً مغرب کو اپنے نور سے, اپنی روحانیت سے, اپنے علمی فضائل سے آشنا کیا, اس میں دوبارہ وہ عظمت پیدا ہو جائے تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے دوبارہ فیض رسانی کا ذریعہ.
اقبال جس زمانے کے شاعر ہیں اس زمانے کے پس منظر سے آگہی بہت ضروری ہے. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں نہ صرف بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہو رہی تھی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونکی اور اس کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کیا. اقبال کا کلام امت مسلمہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ ان کا طرح امتیاز ہے کہ اقبال نے ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کی.
برصغیر کے لاتِ داد شعراء میں علامہ اقبال لاہوری کا کیا اہمیت ہے؟
جی شکریہ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو باقی شعراء سے جو امتیازی حیثیت رکھتے ہیں, اس میں بنیادی طور فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ عام شعراء ایک روایتی شاعری کرتے ہیں, ایک خاص لائن پہ, ڈگر پہ ہے, لیکن حضرت اقبال کی جو شاعری ہے یہ آفاقی شاعری ہے. اس میں انقلاب کا ہے, اس میں مذہب کا پہلو ہے. میں تو ان کو ولی کا درجہ دیتا ہوں. ان کی جتنی شاعری ہے اس میں ایک پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے, اور پوری شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن اور سنت اور اس کے دائرے میں رہتی ہے. تو باقی شعراء میں یہ مقام نہیں ہوتا. یہ ان کی ایک نہایت ہی جو امتیازی خصوصیت ان کے پیغام میں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں.
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, تو یہ جو مغرب کا طوفان اور ظلمت اور اندھیروں کی بات اور مغرب سے اس کو تشبیہ دی ہے, اس کے حوالے ہمیں اقبال کی شاعری میں یا ان کے نثری آثار میں کہاں کہاں ملتے ہیں؟
دیکھیے جس طرح مشرق کا اقبال نے بہت ذکر کیا ہے, اس طرح مغرب کا بھی بہت ذکر کیا ہے. مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی, ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاس.
بالکل,
یعنی صحیح. یعنی اس کی سامراجیت, اس کے استعمار نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ اس کے نتیجے میں مشرق میں بھی بدقسمتی سے وہی مفاسد پیدا ہو گئے جو مغرب میں تھے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد بلکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی کہہ دینا چاہیے، یعنی خود مسلم ممالک میں، مسلم دنیا میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. خود اقبال نے مغرب پر بھی اسی وجہ سے طنز کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ شر جو ہے بتدریج پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے.
شاعر پریشان ہو کے کہتا ہے، یا الہی یہ چلی باد مخالف کیسی، آ گیا کیسا ولایت سے یہ کورا کڑکڑ.
واقعی حقیقت یہ ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے یعنی مثنوی پسچے باعث کرد میں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مغرب کی موجودہ تہذیب جو ہے یہ عفونت سگ ہے، اور کہتے ہیں کہ کس طرح مغرب استحصال کر رہا ہے اہل مشرق کا، یہاں سے خام مال لے جاتا ہے اور وہاں سے قالین بنا کے یہاں بھیج دیتا ہے اور ہم اس قالین کو مہنگے داموں پہ خریدتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم سمندر ہیں لیکن شبنم سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. یہ صورتحال جو ہے اقبال نے جا بجا بیان کی
سمندر سے.
ہاں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی مثالیں کلام اقبال میں ہمیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے مغرب پر طنز کیا ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بظاہر وہ یعنی، لیکن صورتحال کیا ہے؟ وہ سادی کے اس شعر کے بالکل مطابق ہے کہ تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی. یہ صورتحال جو ہے، آپ اس تناظر میں آج کی صورتحال کو دیکھیے کہ استعمار نے کہاں کہاں اپنا جال پھیلایا ہے اور مسلم ممالک کو کس طرح غلام بنایا ہے اور ان کے معاد کو اس تناظر میں اگر اقبال کے کلام کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اقبال نے اگر پسچے باعد کرد میں مغرب پر شدید تنقید کی ہے تو اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی یعنی آج بھی کیا کہتے ہیں.
رازِ کن پکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو رازِ کن پکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. رازِ کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، تو اے شرمندے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. رازِ کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا.
درباره اندیشه های اقبال باید خدمت شما عرض کنم که با توجه به این که
اقبال در... که افکار و نظریات که بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اقبال نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی اور ان کی تھیسس کا عنوان ایران میں فلسفے کا سفر ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے جرمنی میں تعلیم حاصل کی تھی، برطانیہ میں تعلیم حاصل کی تھی، انگریزی اور جرمن زبانوں پر تسلط رکھتے تھے، اردو و فارسی ان کی ادبی اور شاعری کی زبانیں تھیں، لیکن اپنے دوسرے پڑھے لکھے ہم عصروں سے مختلف تھے، اور وہ یہ کہ مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے مغربی ثقافت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور جب وہ اپنی سرزمین اور اپنے وطن میں واپس آئے تو بہت اہم پیغامات لے کر آئے، اور وہ یہ کہ مشرق زمین اور اسلامی ممالک ایک قسم کی خود مختاری اور مالا مال ثقافت کے حامل ہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نہایت مالا مال ثقافت اور تابناک ماضی کی جانب رجوع کریں، اپنی عظیم شخصیتوں کو پہچانیں، اپنے دین و قرآن پر توجہ دیں، وہ اپنی فلسفے کی کتاب میں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام افراد جو مشرقی تصوف اور عرفان کا مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے مختلف ماخذ پیش کیے ہیں، مثلا ان میں سے بعض نے بدھ کے ماخذ پیش کیے ہیں، مجموعی طور پر مختلف ماخذ بیان کیے ہیں، لیکن عرفان کے اصلی سرچشمے کو فراموش کر دیا ہے، اور وہ خود قرآن ہے، قرآن پر توجہ، قرآن کی تلاوت، اس کے معنی و مفہوم پر غور و فکر، عظیم اسلامی شخصیتوں کی شناخت و معرفت، مسلمانوں کی ماضی کی مالا مال ثقافت و تہذیب، ان کی شان و شوکت اور عزت و منزلت جو انہوں نے ماضی میں حاصل کی تھی، اقبال نے ان تمام چیزوں پر توجہ دی ہے، مشرقی ثقافت کے ذرے ذرے پر غور کیا ہے، اسے پہچانتے ہیں، اسے اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں اور ناقدری پر کبھی افسوس ملتے ہیں۔ اقبال کو اس بات سے تکلیف ہے کہ مشرق کا سرمایہ مغرب کے ہاتھوں میں ہے اور وہ مسلمان اپنے سرمایہ کو نہیں پہچانتا۔ وہ اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ جب جرمن مترجم حافظ کے دیوان کا ترجمہ کرتا ہے تو اس دیوان کا نام مغربی رکھتا ہے، وہ اپنی نظم میں جرمن شاعر کو جواب دیتے ہیں کہ یہ دیوان مشرقی ہے، مغربی نہیں ہے۔ وہ اس سلسلے میں وہ حافظ کے ایک شعر کی مثال دیتے ہیں، یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ان کے بعض اشعار حافظ کے اشعار کے ہم وزن اور ہم قافیہ ہیں۔ اپنی پہلی منظوم کتاب اسرار خودی میں، جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا، در حقیقت اس میں خودی اور خودشناسی کی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے اور اس دنیا سے تعلق نہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔
ہم اتفاق کریں گے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے کہ ہمیں مغربی تہذیب کے اندھیروں میں مشرقی تہذیب کی شمع ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اقبال کے الہی پیغامات سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے استفادہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان یوشا حیاتی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔